してみます。الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اس مجلس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات اور جواہرات اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اور ہمارے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں ہم ایسا بنیں وہ چیزیں سنتے ہیں. ایک تو مختصر وہ بیان کریں گے, دوسرا آج جو درس ہوتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. آج ہم یہ بیان کریں گے کہ جو بندہ دین کی طرف دعوت دیتا ہے تو اکثر لوگ جب یہاں اعتکاف سے اٹھ کے جاتے ہیں یا ویسے دین کی دعوت, ان کو مختلف قسم کی پریشانیاں بعض دفعہ سامنا ہوتا ہے. لوگ مخالفت کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, تو بھئی اس میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے, چھوڑ دینی چاہیے دین کی خدمت یا دعوت یا کیا؟ تو پہلے تو یہ سنیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں, آپ علیہ السلام کی یہ خواہش ہے, بلکہ امت سے گویا عہد لیا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے کہ اس بارے میں کہ کوئی شخص بھی کسی کی چگلی یا غیبت کرے آپ کے سامنے, آپ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیزائرز فار دس اما, اینی پرسن ہو ان فرنٹ آف یو ٹاکس ایل اباؤٹ ادر پیپل, پرٹیکولر بردر اور سسٹر, تو آپ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں پتہ چلے تو ممکن حد تک ہم اس بھائی یا بہن کی عزت بچانے کی کوشش کریں اس کی پیٹھ کے پیچھے. یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان کی عورت ہو یا مرد, بھائی اس کی عزت کو اچھالا جائے. آپ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ موجود نہ بھی ہو, when the Muslim a brother is not present you still defend him, there is great virtue in there as well. پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نصیحت اور ہدایت ہے حضور علیہ السلام کی جس پر اکثر لوگ عمل نہیں کرتے, خواہ وہ وقت کے شیخ اور عالم ہی کیوں نہ ہو. میں کہ یہ وہ ہدایت ہے کہ عام لوگ, تو عام لوگ جو پیر اور عالم ہیں کئی, وہ بھی اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے کہ رات دن دوسروں کے عیب وہ بھی خوش ہوتے سن کے, بھائی ان کے مخالف کا ان کے کوئی بات کر دے, اس کی کوئی خامی بیان کر دے تو وہ بھی خوش ہوتے خاموشی سے سنتے ہیں, بلکہ اس میں دو چار اور ملاتے ہیں تاکہ لوگوں میں مخالفت پیدا ہو. فرمایا چنانچہ تم دیکھو گے کہ وہ اپنے بھائی یا دوسرے عالم یا اپنے بھائی کی چگلی پر بھی خاموش ہو جائیں گے, یا پھر اگر زیادہ بھی وہ سمجھتے ہم نیک ہیں تو دل ہی دل میں اس پر خوش ہوں گے. اگر یہ کہا نہ تو دل ہی دل میں خوش ہوں گے, یہ اس بات کی پکی نشانی ہے کہ اس نے دنیا سے محبت چھوڑنے کے لیے کسی شیخ کی رہنمائی نہیں لی. کیونکہ دنیا سے محبت رکھنے والا اپنا نمایاں مقام, اونچا مقام چاہتا ہے. So they say that if you will see a person, a scholar in front of him, either he does not stop or he is at least some of them are very happy in there that other people, other jamaats, they are actually being their character is being assassinated or bad things are being said to them. So that's why you find in our times as well that one is difference of aqeedah, that this is like for example Shia, this is Qadiani, this is Wahhabi, Sunni, but the problem is that people who are Sunnis, they are also in fighting and putting allegations on each other. Who are Wahhabis, they are fighting amongst themselves. سو دس شوز, یہ چیز ظاہر کرتی ہے, وہ فرما رہے ہیں بار بار, وہ ہر اپنے نصیحت میں کہتے ہیں کہ ان کو کسی شیخ, صحیح شیخ کی رہنمائی نہیں ملی. That they say, in spite of being big scholar, آج کوئی ہے جو کہہ سکے میں شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ سے زیادہ عالم بن گیا ہوں, امام غزالی سے زیادہ عالم بن گیا ہوں؟ ان کو اگر پیر کی ٹیچر کی ضرورت ہے, اور میں اور آپ کو تو ہم پتہ ہی کچھ نہیں. اور جو آج کے علماء ہیں, یہ مطلب ان کو ان کا کوئی سواں حصہ بھی علم کا ان کے پاس نہیں جو ان کے پاس, وہ تو سمندر تھے بہتے ہوئے, یہ تو صرف کتابیں پڑھ کے. تو وہ لوگ تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فتویٰ دیتے تھے, وہ فتویٰ لکھتے ہوئے کوئی کتاب آپ نے دیکھی نہیں تھی کبھی, یعنی وہ زبانی اتنا پڑا ہوا علم, اور سمندر تھے علم کے. تو اگر ان لوگوں کو ضرورت ہے, if these people, type of these people, like صاحب امام غزالی, سیدنا عبد القادر رحمہ اللہ, if they need a teaching and supervision of a teacher, then why would me and you not need? تو وہ یہی فرما رہے ہیں, فرمایا کیونکہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے, دنیا سے محبت رکھنے والا اپنا مقام اونچا چاہتا ہے, شہرت پسند کرتا ہے, پوری شہرت چاہتا ہے, جبکہ اپنے سے زیادہ شہرت والے کو پسند نہیں کرتا. ایک پیر دوسرے پیر, ایک عالم دوسرے عالم, ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین, ایک بندہ پولیٹیکل لیڈر دوسرے پولیٹیکل لیڈر, وہ پسند نہیں کرتا. اس کی شہرت کیوں, کسی طریقے سے اس کو نیچے کھینچو. چنانچہ اپنے سے بلند مرتبہ شخص کی غیبت کر کے یہ چاہتا ہے کہ جب لوگ اس کی خامی نکالیں گے تو اس سے ان کا یقین اٹھ جائے گا, اس کی بجائے وہ خود میرے عقیدت مند, میرے چاہنے والے بن جائیں گے. یعنی اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ بھئی کیوں بندہ غیبت چولی دوسروں کی پسند کرتا ہے, کہ وہ چاہتا ہے کہ بھئی دیکھتا ہے کہ اس کی تو بھئی عزت کم ہو جائے گی, جس کا مطلب میری بڑھ جائے گی. میں تیرا وہ اے کر رہا ہے, وہ اے کہندا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو, جو بندہ تمہارے سامنے کسی کی برائی چغلی غیبت کرے گا, وہ تمہاری بھی کسی کے سامنے ضرور کرے گا. جا کے تم کون سا فرشتے ہو یا کوئی ہوگا بھی تمہیں چھوڑ دے گا وہ؟ اس لیے جو آپ سے برائی کر رہا ہے, خبردار ہو جاؤ, کان اپنے کھڑے کر لو, سمجھو یہ آپ کی برائی کر رہا ہے, کیونکہ اسے وقت کی بات ہے, سین بدلنا ہے. اس نے آپ کے خلاف وہ پہاڑے پڑے گا کہ آپ کا پھر آپ کو بڑا دکھ لگے گا, وہ فلاں نے یہ کر دیا, یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا. لیکن خود تو بندہ بڑے مزے لے کے سنتا ہے, اچھا اور بتاؤ اور بتاؤ, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا. تو جو آپ سے کرے, دوسرے کو گالی دے آپ کے سامنے, یا وہ غیبت چغلی برائی کرے, سمجھ جاؤ اسی وقت اگر آپ میں عقل ہے یہ آپ کی کر رہا ہے, اس کی نہیں کر رہا, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی اس نے یہ شروع کر دینا آپ. اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی, جو آپ کے سامنے غیبت کہتا کہ فلاں بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے, فلاں کہتا ہے آپ یہ ہیں, فلاں کہتا ہے آپ میں علم نہیں ہے, فلاں کہتا ہے آپ میں جو ہے یہ چیز نہیں, یا کوئی اور بات دوسرے علماء کی ادھر ادھر کی, آپ فرماتے کہ میرے نزدیک تم اس سے بھی برے ہو, اس لیے کہ وہ تو میری پیٹ پیچھے کم از کم کہہ رہا تھا اور تم میرے سامنے کہہ رہے ہو, تو خبردار میری مجلس میں نہ بیٹھنا, مجلس سے ہی اٹھا دیا کرتے. اور آج لوگ کیا, لیڈر کیا, پیر کیا, علماء کیا, یعنی پیر مراد یہ جو لوگ صحیح نہیں چل رہے دین پر, مجھے صحیح علماء ہیں ان کا تو بہت درجہ ہے, وہ تو انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا درجہ ہے, صحابہ کے بعد اولیاء ہیں وہ, وارثین ہو, یہ ہیں عارفین. ہم دنیا داروں کی بات کر رہے ہیں, علماء سو اور صوفیاء سو جو مطلب الٹا بدنام کرتے ہیں ان لوگوں کو, وہ تو یعنی یہ پسند نہیں کرتے. تو فرمایا کہ یہ بندہ یہ چاہتا ہے, ہم بھی ہمارے میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے کہ کیوں ہم جب سنتے ہیں غیبت کرتے ہیں کہ بھائی ہماری عزت اوپر اور دوسرے کی نیچے ہو جائے گی, پیچھے یہ تھیوری ہوتی ہے شیطان نے, یہ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے بندہ غیبت چغلی چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ بیماری نہیں نا نکل رہی, وہ کہتے گدا کنویں سے نہیں نکالیں گے، کتا کنویں سے پانی نکالتے رہیں جب تک. بیماری کیا ہے پیچھے؟ کہ ہمیں شیطان نے یہ سمجھا دیا ہے کہ تمہاری عزت اس سے بڑھے گی، دوسرے کی بےزتی ہوگی، تمہاری عزت ہوگی. اب اس کا جواب جب تک نہیں ملے گا آپ کو، آپ چھوڑ نہیں سکتے. اس کا جواب سنیں، وہ فرماتے ہیں لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو کسی چیز کی نیت کرے یا کوئی کام کر لے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. فرمایا جو نیت کر لے، جو تم اپنے بھائی کی دوسرے کی چاہتے ہو، جو برائی کی نیت تم نے کر لی اس کے بارے میں، اس کو بے عزت کرنے کی یا اس کو ذلیل کرنے کی، یہ اصل میں تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے، جو لوگوں پر شفقت کرتا ہے اللہ اس پر جو ہے نرمی کا معاملہ کرتا ہے. اس کا مطلب سمجھے نا آپ، آپ اس سے جو لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، کسی کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، کسی کی عزت کم کرنا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا. پھر وہ فرماتے ہیں جو چاہتے ہو تمہارے ساتھ ہو، وہ دوسروں کے ساتھ چاہو ہو، اور جو چاہتے ہو تمہارے ساتھ معاملہ ہو وہ چاہو کہ دوسروں کے ساتھ ہو. اگر نیت بھی کرو گے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا جب کوئی بندہ کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ خود اس میں گر جاتا ہے، اور یہ بات درست ہے. ابو جہل ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، وہ خود ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، وہ خود ہو گیا. اولیاء اللہ کو جن جنہوں نے بھی کوشش کی، ان کے پشا ٹی وی ہیں، بے شک اشتہار لگائیں، جو مرضی لگائیں، وہی لوگ ذلیل ہوں گے جو ان کے خلاف کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے عزت ہی دی ہوئی، آخر کار ان کی عزت ہی ہوگی. ان کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ کہ وہ دشمنوں کو بھی، دوسروں کو بھی عزت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہر ایک کی عزت ہو. تو اگر یہ سمجھیں بات، اگر آپ چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں نا آپ کے ساتھ سلوک ہو، اسی طرح کا دوسروں کے ساتھ کریں، جو آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہو اسی طرح کا سوچ سوچیں. تو امام شارانی فرما رہے ہیں کہ جو کسی چیز کی نیت کرے گا یا کوئی کام کرے گا، ارادہ کرے گا یا کام کرے گا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. ہاں اگر وہ اپنے بھائی کی چگلی غیبت پر پریشان ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنے جیسوں میں بلند مرتبہ دیتا ہے، کیونکہ ایسی امداد، عزت، ذلت تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، عزت مخلوق کی طرف سے نہیں. فرمایا جو بندہ ظاہری طور پر وہ کسی کی برائی نہیں سننا چاہتا، غیبت نہیں، دوسروں کی عزت کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کو اللہ پاک بلند مرتبہ اصل میں دے گا، کیونکہ وہ سٹیٹس تو عزت والا اللہ کی طرف سے آنا والا ہے. اور شیطان ہمیں الٹ بات، وہ کہتا ہے دوسروں کی بے عزتی کرو تمہاری عزت ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، دوسروں کے لیے خیر اور بلائی اور عزت چاہو تمہاری عزت ہوگی. شیطان کی پٹی ہے تکبر کرو تو تم بہت بڑے ہو جاؤ گے، کہو میں بہت بڑا ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. حضور علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جو عاجزی اختیار کرے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. من تتکبر وضعہ اللہ، اور جو بڑا بنے گا تکبر کرنے، اس کو اللہ نیچا کرے گا. یہ پاکستان، ہندوستان، دوسرے ملکوں کے دیکھیں، اچھے لوگ بھی حکمران گزرے ہیں، دوسروں کو بھی دیکھ لیں، ان کو کتنی گاڑیاں، عہدے، پرائم منسٹریاں اور پریزیڈنسیاں سب کچھ ملی ہے، لیکن لوگ جس کو اللہ عزت نہیں دینا چاہتا، اب بھی عزت نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگ نفرت کرتے ہیں. میرے ایک بندہ سے ملاقات ہوئی پاکستان میں، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک پارٹی میں پاکستان کے ایک صدر، وہ بھی بیٹھے تھے اور میں بھی بیٹھا تھا، تو وہ مجھے بلایا گیا، اور مجھے میرے دوست کے وہ فرینڈ تھے صدر پاکستان کے، جو پریزیڈنٹ صدر، تو مجھے اس نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، वो ले गया भाई इनके साथ बैठे हुए इज्जत हो फोटो, तो कहे भाई मुझे पास बैठ के घिन आ रही थी, मेरा दिल नहीं चाह रहा था बैठने का, मैं उठ के वापस आ गया। तो कुछ लोग जो है वो चाहते हैं हमारी इज्जत होगी, फोटो आ गया, ये आ गया, तो मतलब ये इज्जत जिल्लत वो फरमाए अल्लाह की तरफ से आएगी, बुलंद होने से नहीं। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी भाई एक सहाबा को, फरमाया खड़े ना हो मेरे लिए, आज का पीर आलम कहता है तुम जरूर खड़े हो, हम खड़े हो अदब किया करो, वो अदब एहतराम है कि वो लोग खुद करें। सहाबा ने भी अदब किया, बुजुर्गों का अदब अच्छी बात है, लेकिन जो खुद कराना चाहता है वो तो बंदा तबाह है, वो तबाह हो गया, वो सही उलमा में नहीं है, सही सूफिया में नहीं है, वो भी इस चीज को मना करते हैं। यहां एक वाक्या लिखा है, सुनाते हैं कि मेरे एक और बुजुर्ग थे शेख अफजलुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अपने जमाने के बहुत बड़े वली, इनके हम असर 400 साल पहले गुजरे हैं। वो फरमाते हैं मैंने एक पीर को देखा, वो अपने मरीदों को अपने साथ छोटों की तरह ले जा रहा था, यानी वो मरीदों के साथ इस तरह चल रहा है भाई, मरीज पीछे चले, दो चार मरीज नारे मार रहे हूं, और मतलब पता हो भाई ये बड़ा है ये छोटे हैं, ये तो नकम्मे लोग हैं, मतलब यानी चल रहे गुलामों की तरह, और जो है वो अपनी खास एक शान है उसने बनाई हुई इस तरह इज्जत के साथ जो है वो मेरी इज्जत बने। हालांकि सहाबा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दो बंदों के आगे भी चलना पसंद ना करते, अक्सर आप अलैहिस्सलाम या दरमियान में चलते सहाबा के या पीछे चलते। सहाबा का तो दिल होता भी आप अलैहिस्सलाम आगे चले, लेकिन अक्सर मामूल है कभी ऐसे वैसे चल रहे हूं तो कोई बंदा पीछे चल रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी इस तरह नहीं बनाया कि भाई हम आगे चलेंगे जुलूस होगा तुम पीछे होना, और जो है ये हां जंग में सहाबा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम वहां भी तशरीफ ले जाते, इसी जगह भी करते जहां दूसरे सहाबा भी डरते जाने के। हमारे अब जिसका खाली नारे मारने ने इज्जत बनानी है, टुरना फिरना है जहां से वहां तो हम आगे हैं, और जहां नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा है, जहां कोई मतलब है जान देने की है, वहां कहते हैं आप इन्हीं को भेजो, अब यही भुगते वहां नहीं। तो फरमाते ऐसे एक पीर को इमाम शरानी रहमतुल्लाह देखा, वो जो ऐसे चल रहा था बड़े, आज भी जिक्र हो रहा है, नारे मार रहे हैं, एक शान है, बंदा आ जाता है तकरीर कर रहा है कोई, वो जी आ गए जी फलां आ गए जी हजरत साहब आ गए जी, नारा तकबीर, वो अल्लाह की तकबीर का नहीं, वो पीर की तकबीर का नारा, वो अल्लाह की बड़ाई का नारा नहीं, अल्लाह की बड़ाई करने से पहले भी करते, अब उसके आने से एक मतलब अब अटेंशन मिल जाए बंदू को, और हम ये इंसान में यानी बाज इंसानों में ये कमी को था, ये हुब्बे जा हुब्बे रियासत हुब्बा यानी इज्जत जा, वो फरमाने अभी ऐसे ही लोग। अब मुझे भी लोग ये कहते हैं अभी आप उलमा या पीरों के खिलाफ बात करते हैं, मैंने कहा मैं नहीं करता, मैं शैतानी उलमा और शैतानी पीरों के खिलाफ करता हूं और उनके खिलाफ करता रहूंगा जो सही है। हम तो खुद अपने मशाइख का अदब करें, सारे सिलसिलों को हम मानते हैं, सारे बुजुर्गों का यानी उनके जूतियों के बराबर भी नहीं समझते, लेकिन जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को खामखा ढोंग रचा के उनसे पैसे लूट रहे हैं, तो आप चाहे उनके खिलाफ हम जुबान बंद कर दें, फिर हम फिर दीन का मकसद ही क्या है। वो यानी ऐसी आखिरी आती आप ना किया करें, ये बदनामी हो जाती है, अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। मैं कभी अगर वो अच्छे हैं तो बदनाम नहीं होंगे, जो चोर नहीं है तो हजार दफा कहो चोर बुरे हैं चोर, तो उसको क्या फिक्र। अब कोई कहे भी आप चोरों के खिलाफ बात ना करें, अच्छे लोग दूसरे लोगों को भी लोग चोर समझना शुरू कर देंगे, इसका मतलब उसी में गड़बड़ है। तो ये बुजुर्ग जो है वो जा रहे थे, तो एक दूसरे पीर जमाने के उस वक्त के जो होते हैं मशहूर लोगों में, मैं आपको बताऊं जो मशहूर ज्यादा लोग होते हैं उनमें कम ही ओलिया होते हैं, ओलिया छुपे हुए होते हैं ज्यादातर, लोग उनको जानते नहीं आमतौर पर। आप जिस इलाके में जब मशहूर जो लोग हैं उनमें से बहुत कम सही वली भी होंगे, बल्कि ज्यादा अगले दिन भी बताया था वो तो गद्दी नशीने की हेरेडिटरी, जिस तरह ये पार्लियामेंट में होते हैं ना ब्रिटिश में, बहरहाल आप वो खत्म कर रहे हैं हेरेडिटरी मेंबर, भाई باپ کا بیٹا جو ہے وہ بھی ممبر جا کے بیٹھے کرے پارلیمنٹ میں، یا باپ کا بیٹا وارث ہو گیا. اسلام میں ولایت میں اس طرح وراثت نہیں آتی ہے. بھائی باپ ہے تو دادا ہے تو بیٹا گدی پہ جا کے اس کو کوئی اگ سگ ہے دین کی، اے وہی پیر ہے اسی کے سر پہ پگ باندھو، بے شک اس کو پتہ نہیں نہ ہے کچھ نہیں پتہ. تو یہ پاکستان کے وہ اپنا وہ کیا وزیر خارجہ تھے ابھی وہ اتر گئے، شاہ محمود صاحب جو ہے وہ اب جو ہیں اپنا سجادہ نشین ہے. حضرت موسیٰ پاک شہید، اتنی بزرگ ہستی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے وہ یعنی پیر تھے وہ، شیخ عبدالقادر جلانی کی اولاد میں تھے. اب یہ عرس ہوتا ہے تو پگ باندھ کر وہاں چلے جائے، یہ پیر، یہ اب ان کے ریپرزینٹیو ہیں. چلو سیاست میں بھی انہوں نے شوق اتار دیا، دیکھ لیا دوسروں نے پارٹی یا جو بھی کر رہے تھے اللہ رسول کو چھوڑ کر، انہوں نے بھی کتے کی طرح کر دیا، بھائی جاؤ مطلب کچھ نہیں ہے. جو بندہ دین کو بدنام کرے گا دنیا سے بھی اللہ جوتے مروائے گا اس کو، نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا. اب جو پہلے جو یہ ان کے پہاڑے پڑتے ہیں جی ہماری پارٹی، ہم جیالے ہیں، ہم جان دیں گے، یہ ہیں ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں، اور جب وہ ہڈی نہیں ڈالتے پھر کہتے ہیں یہ بڑے برے لوگ ہیں، یہ بڑے ہم ان کو جانتے ہیں، یہ بڑے دھوکے باز ہیں. جب آپ کھا رہے تھے پھر تو وہ بڑے اچھے تھے، اب آپ کو نہیں مل رہا تو وہ بڑے برے ہو گئے. تو اولیاء اللہ تو پہلے ہی سچی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ پیر کو دیکھا انہوں نے، جیسے آپ ہوتے ہیں پیر، وہ اپنے مریدوں کو بڑا بھائی ایک خاص ایک وضع بنا کے بھائی میں آگے چلوں گا، جلوس ہوگا، تم پیچھے چلنا، پھر دو چار آگے نعرے ماریں گے، دو چار جھوٹی کرامتیں بیان کریں گے، سارا ایک سسٹم ہے. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو کہ تم اس دنیا میں نمایاں ہونا چاہتے ہو، تم اس دنیا میں بھائی سامنے آنا چاہتے ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ تم کون ہو، اور جبکہ خود ابلیس اس میں چھپ کر رہنا چاہتا ہے. دیکھیں یہ ولی اللہ کی بات ہے. انہوں نے فرمایا اس دنیا میں شیطان بھی چھپ کے رہنا چاہتا ہے، وہ سامنے نہیں آتا، وہ چھپ کے دے کے کام کر رہا ہے، اور تم اس دنیا میں بڑے اس نمایاں ہونا چاہتے ہو اور شیطان بھی خود چھپ کے رہنا چاہتا ہے، ورنہ وہ سامنے آ کے میں شیطان ہوں جی تھوڑا سوتر کر لینا، میں ہی ہے تھوڑا دشمن وغیرہ، یہ ہے مجھے دیکھو، نہیں وہ چھپا ہوا ہے. اور اس نے کہہ رکھا ہے کہ میں اس دنیا میں دکھائی نہیں دوں گا کہ جس میں اللہ نے مجھے لعنتی بنا دیا ہے. تو ایسی چیز، فرمایا تو ایسی چیز جسے ابلیس بھی چھوڑتا ہے اسے پسند نہیں کرتا، تم اس چیز سے محبت کرتے ہو، وہ کہتے ہو میں بزرگ ہوں، میں پیر ہوں، ڈرامہ رچایا ہوا ہے تم نے، لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، تم پیروں کے لیے سب کے لیے اسوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ بھائی جیسے وہ چلتے تھے، فتح مکہ ہو رہا ہے، فتح مکہ، اتنے بڑے کافروں کے ساتھ جہاد ہے اور اللہ کے گھر کو آزاد کرانا اتنا بڑا آنر ہے، 10,000 فوج ہے ہمارے ساتھ، تو دوسروں کے ساتھ دو چار مرید ہوتے ہیں وہ بھی نکمے کی سزا، خود عمل نہ ان کا عمل نہ کسی کا عمل، ان کے ساتھ صحابہ 10,000 اور 10,000 صحابہ جب مکہ میں داخل ہوئے 10,000 صحابہ کے پیچھے نبی پاک چل رہے ہیں، سب سے آپ کا اونٹ پیچھے پچھلے قافلے میں ہے، اور اس قافلے میں بھی ہے، اور جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے جو ہمپ ہوتا ہے گردن اس کی ہوتی ہے، آپ نے سر جھکایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سر مبارک ٹکرا رہے ہیں، عاجزی سے جا رہے ہیں کہ اللہ نے فتح دی ہے، ہمیں عاجزی کرنی چاہیے، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں دکھاؤ، وہاں پہلوان بنو، وہاں ہم بننا نہیں ہے، اور جو ہے مطلب دوسروں پر مخلوق پر ان کو جو ہے لوٹنے کے لیے جو ہے نا. تو امام شیخ افضل الدین نے فرمایا کہ ابلیس بھی دیکھو، دیکھو نا اولیاء اللہ ابلیس سے بھی سبق لے رہے ہو، کہتے ہیں ابلیس بھی چھپ کے رہتا ہے، سامنے نہیں آتا، میری پروجیکشن ہو، نمایاں ہو، میں چاہتا ہوں میرا نام پوسٹر پہ لکھو، آپ چاہتے ہیں آپ کا نام ہو، اور جو ہے مطلب ایک مطلب یعنی فتنہ فساد کھڑا ہے. تو شیطان بھی چھپ کے رہنا چاہتا ہے، تو تم اور کچھ نہیں، تو تم وہ چیز پسند کرتے جو وہ بھی نہیں پسند کرتا. یہ ہے مشائخ طریقہ محمدیہ شاذریہ کی تعلیمات، اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا. مطلب زیادہ لوگ فراڈی ہیں, کوئی اکا دکا جو ہے وہ نیک لوگ ہوتے تھے, کیونکہ انہوں نے وہ ڈرامہ نہیں کرنا ہوتا, وہ ساری چیز نہیں کرنی ہوتی, اس لیے وہ بعض دفعہ سامنے نہیں آتے, انہوں نے عام زندگی گزارنی ہوتی. یہ وہ لوگ تھے جو خود کماتے تھے, خود کمائی کر کے دین کی خدمت کرتے تھے, ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہیں تھے, اپنی محنت مزدوری کی نہیں تو صبر کر کے بیٹھے. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تجارت بزنس تھا ان کا, جو بھی اپنا کرتے, جب نہیں تھا تو روڑیوں پہ جا کے سبزیوں کے چھلکے لا کے ان کو دھو کے تو بال کے کھاتے تھے. آج گیارہویں کھانے والے کوئی شراب بیچ کے گیارہویں کھا رہا ہے, کوئی کوئی کر رہا ہے, کوئی ان کے نام کا کوئی اپنا یعنی کر رہا ہے, ان کا ان سے سامنا ہوا سب سے زیادہ ناراض انہی لوگوں پر ہوں گے جو ان کو بدنام کر رہے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسائیوں پر ناراض ہوں گے, بھائی تم نے میرا نام لے کے اور یہ کرتے رہے. وہ تو ان چیزوں کے پاس نہیں آتے تھے, بالکل بیٹھنے نہیں دیتے ان لوگوں کو, فرماتے تھے جو سود خور ہے شراب خور ہے وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے, جو چھوڑتا نہیں, ہاں جو توبہ کرنا چاہتا ہے وہ آئے ہم اس کو توبہ کراتے ہیں, اور جو سمجھتا ہے میری ویسے ہی بخشش ہو جائے گی فرمایا اس کی کوئی گنجائش نہیں. سید علی خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چاہنے والے اپنی شان ظاہر کرنے کا انتظام نہ کیا کرو, نہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ کو چاہنے والے اپنے شان ظاہر کرنے کا انتظام نہ کیا کرو, اس سے ہر کام بناوٹی بن جائے گا, ہر کام بناوٹی, پھر تو بناوٹ ہی کرنی پڑے گی, مطلب ہے ٹی وی میں جانا ہے یہ کرنا ہے تو ایک بناوٹ ایک ہوگا, بھائی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور ہمیں بھی لوگ ہم ٹی وی میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کیمرے میں دیکھو, بھائی طریقہ یہ ہے بھائی زیادہ بھائی لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, دیکھو نیچے بات اس طرح اس وجہ ہوگی جی کیمرے میں دیکھو یہ کرو وہ کرو, اور اپنا یعنی کتنا, اور یہ جو لوگ جاتے ہیں مطلب یعنی فوٹوگرافر یہ چیزیں, دیکھیں جب بندہ نمایاں ہونا چاہے گا تو اس کو بناوٹ کرنا پڑے گی, اس کو تکلف کرنا پڑے گا, نیچرلی وہ چھوڑ بیٹھے گا اپنا نیچرل. فرمایا کہ اس سے ہر کام بناوٹی بن جائے گا, اور نہ یہ چاہو کہ لوگ تمہارے کمالات بیان کریں, میں اس کی خواہش بھی نہ رکھو لوگ تمہارے کمالات بیان کریں, کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو اس سے بہت کم فائدہ اٹھا سکو گے, اور اللہ تعالیٰ تو سخت پکڑ فرماتا ہے اور اپنے سے دور کر دیتا ہے, بلکہ چھپ کر رہنے کی پوری کوشش کرو, کیونکہ یوں زوردار طریقے سے ظاہر ہو جاؤ گے کہ اللہ کی طرف سے تم پر مہربانی ہوگی. فرمایا کہ تم نہ اپنے آپ کو نمایاں کرو, اگر تمہارے لیے بہتر ہے تو اللہ تمہیں خود نمایاں کرے گا. اب کہاں میڈیا تھا اس وقت, آج سے ہزار سال پہلے پانچ, یہ اولیاء اللہ جن کے نام آپ جانتے ہیں, حضور غوث پاک ہیں, امام شاذلی ہیں, حضرت فرید الدین گن شکر ہیں, کوئی میڈیا کوئی چیز نہیں تھی, یہ کیوں اللہ نے ان کو مشہور کیا؟ تو ہمارے اب بھی تمہیں اللہ جب ایسا کرے گا تو اللہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا, تو تم خود ایکو ٹرپ پر نہ جاؤ, یہ بات ذہن نشین کر لو اور اس پر عمل کرو, اور اس کے ذریعے تمہارا کھوٹ حسد اور ایسی باطنی بیماریاں دور ہوں گی جن کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, اور وہی تمہیں ان کی چگلی غیبت ان کی برائی پر ابھارتی ہیں, اور لوگوں کو تمہاری چگلی کرنے پر. اب وہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام احمد نے اس کو روایت کیا کہ جو غیبت کے دوران بھائی کی عزت پر لگا ہوا الزام دور کرتا ہے, یہ حضور علیہ السلام کا قول مبارک مفہوم, کہ جو غیبت کے مڈل میں غیبت کے دوران اس کی بات کاٹ دیتا ہے, کہتا ہے بھائی نہ کرو, یہ بھائی کی عزت کو حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اسے جہنم سے بچا لیتا ہے, اس دن اگر وہ مر گیا تو وہ جنتی ہے, اتنا بڑا آنر ہے. امام ترمذی نے روایت کیا, مرفوع حدیث ہے, فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت پر لگا ہوا الزام دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن جہنم کو اس سے دور رکھے گا. جس طرح آپ الزام گندا الزام دور کرتے ہیں لوگوں سے اپنے بھائی سے, تو اللہ جہنم کو دور رکھے گا آپ سے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے روایت کی کہ نبی پاک علیہ السلام سے, جو شخص کسی تکلیف دینے والے جو منافق, اس کو منافق کہا گیا کہ بھئی ادھر کی بات ادھر, ادھر کی ادھر, دو چہرے والا, جو بندہ غیبت کر رہا ہے, چگلی کر رہا ہے مسلمان کی, مومن کو بچائے, یعنی مومن کی پروٹیکشن کرے, وہ بھئی ضرورت ہے تو سامنے کرو بات, جا کے اس سے اپنا معاملہ صاف کرو, تنہائی میں کرو, مجھے کیا کہہ رہے ہو, میں کیا کر سکتا ہوں. فرمایا جو اس مومن کو بچائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو قیامت کے دن اس کا جسم جہنم کی آگ سے بچائے گا. یعنی ایک فرشتہ اللہ پاک بھیجے گا, فرشتے کہے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ قیامت کے دن آئیں گے کروڑوں اربوں لوگ, لیکن اس بندے کو تم نے جہنم سے بچانا ہے, اپنے اوپر بٹھا کے پروں کے پل سرات سے پار کر جنت میں لے جانا. دیکھیں کتنے کتنے فضائل ہیں, اور ہم مطلب اس کی وجہ سے خاندانوں میں, لوگوں میں حسد, بغض, جھگڑے, نفرت, یہ نہیں, اور مزے لے لے کے اس وقت تو شیطان مزہ دیتا ہے, ایک منٹ کا, پانچ منٹ میں تو مزہ آ گیا سن سن کے گلا اور چگلی, اور پھر جو ہے پانچ مہینے وہ رگڑا چلتا ہے, پھر اس کا گواہیاں شادیاں ہوتی ہے, تو پھر بندہ سوچتا ہے اچھا ہی تھا نہ کرتا تو, لیکن اب جو ہے وہ وقت گزر گیا. پھر ماں ابن ابی دنیا نے روایت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص پیٹھ پیچھے کسی مسلمان بھائی کو ڈیفینڈ کرتا ہے, مدد کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کی عزت کی, تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا. پھر امام ابو داؤد نے دوسری حدیث میں, دیکھیں پانچ حدیثیں آپ کو سنائیں, جو مسلمان کسی ایسے مقام پر کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے جہاں اس کی عزت کا نقصان ہو رہا ہو اور اس کا احترام نہ ہو رہا ہو, فرمایا کہ جو مسلمان کی مدد کرتا ہے ایسے موقع پر جہاں مثلاً بیٹھک لگی ہوئی ہے یا کسی باہر کوئی جگہ میں آپ گئے, لوگ بیٹھے ہوئے اس کی باتیں کر رہے ہیں, وہ یہ ہے یہ ہے جی, اس نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے, وہ فلاں ہے ڈمکان ہے, جو بھی, اس کی عزت کا نقصان اور اس کے احترام نہیں ہو رہا, تو اللہ تعالیٰ اسے اچھے موقع پر پھر اس کی مدد فرماتا ہے, اس مسلمان اس بندے کی بھی ایسے موقع پر مدد فرماتا ہے جہاں اس کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں, ایک تو چلو غیبت گناہ ہے, چگلی ہے, نقصان ہے, اس وجہ سے بھی اس کو چھوڑنا چاہیے, لیکن ساتھ یہ فضیلتیں بھی دیکھیں نا کتنی ہیں کہ بندہ ڈیفینڈ کرتا ہے پیچھے جو, تو کوشش کرے جو ہی شروع کر دے تو کوئی تو اس کے آگے ہاتھ جوڑو کو میرے پر بھی رحم کر, اپنے اوپر بھی رحم کر, اور جو ہے اپنا بھائی ہم کیوں اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ اپنا ناراض کر رہے ہیں. اچھا اب جو ہے کچھ چیزیں یہ تو بتا دیا بھائی نارمل حالات میں بھائی کیا کرنا چاہیے, اور اگلے دن آپ نے سنا کہ بھائی نو مقامات ایسے ہیں جہاں غیبت بندہ کر سکتا ہے سن سکتا ہے, وہ بھی آپ نے سنے تھے, یہ وہ لہذا ہے وہ بھی سیکھنے چاہیے. اب دعوت کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں کہ بھائی اب دعوت کا نام ہمارے ذہن میں ایسے ہیں کہ وہ فوراً کھانے کا خیال آ جاتے ہیں. صحابہ کی دعوت کا بھائی قرآن میں دعوت کا لفظ آتا ہے بھائی دین کی دعوت, کہ بھائی دعوت دینا جنت کی طرف جائے, ہمارے جو ہی دعوت کا تو خیال ہوگا کہ شاید دعوت کا اعلان کرنے لگے آج کوئی ہے خاص. دعوت کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جو بندہ تبلیغ اللہ کی طرف بلائے گا, طریق کی طرف, شریعت سنت کی طرف, تو اس کو لوگ ڈفرینٹ ریئیکٹ کرتے ہیں مختلف کی طریقے سے, تو وہ اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں. یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہر شخص کی جماعت کئی طرح کی ہوا کرتی ہے, جیسے وہ لوگ کئی طرح کے تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلایا. انہوں نے فرمانے ہیں کہ بھئی جب آپ دین کی دعوت دو گے نا تو جو لوگوں کی تو مختلف قسمیں ہیں, کافر بھی ہیں, منافق بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, نہیں بھی ہیں, ویسے بھی نفرت کرنے والے ہر طرح کے, تو فرمایا اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو آپ علیہ السلام کے سامنے بھی ڈفرنٹ اور مختلف قسم کے لوگ تھے, کیٹیگری کے تھے, ڈفرنٹ ریئیکشن تھے. یہ تو نہیں ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے, ان کے ساتھ تو زیادہ معاملہ ہوا, کیونکہ آپ ساری امت کے لیے حقیقی شہش تھے, جیسے خطبہ کے اول میں بتایا جا چکا ہے, جبکہ سارے دعوت دینے والے آپ کے نائب ہیں. فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہم کام کریں، علماء کام کریں نیکی کا، وہ ان کے نائب ہے قسم کے، ان کے ریپرزینٹیٹو کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میرا رستہ، میرا طریق کیا ہے، میرا رستہ کیا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرا رستہ یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے، ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا، یہ میرا رستہ ہے، یہ میرا طریق ہے، خود بھی عمل اور دوسروں کو بلانا. یہی میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ سارے طریق کا خلاصہ یہ ہے کہ خود سنت پر قائم ہو جاؤ اور دوسروں کو بلاتے رہو، اسی میں سب کچھ بند ہو جاتا. ہاذہ سبیلی، فرمایا یہ میرا رستہ ہے، یعنی خود قائم ہونا دین پر، ادعو الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، یعنی پہلے علم حاصل کرو، روشنی حاصل کرو، اللہ کا راہ ہے کیا، طریق ہے کیا، کیسے دعوت دینی ہے. انا، فرمایا یہ میرا ہے رستہ، ومن اتبعنی، اور جو میرے حقیقی پیروکار ہیں، میرے فالوور ہیں، وہ اسی طرح کریں گے. وانا ومن اتبعنی، فرمایا میرے جاننا چاہتے ہو میرے پیچھے لوگ کون ہیں چلنے والے، وہ یہی جو خود دین پر قائم رہتے ہیں اور دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں. فرمایا یہ ہے میرے لوگ. یہ تو وہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اصلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے جو دعوت دینے والے، لیکن ہم تو ان کی نقل کی کوشش کرتے ہیں. تو لہذا یہ بات ضروری ہے کہ ان کا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہی معاملہ ہو جو آپ کا اپنی قوم کے ساتھ ہوا. تو فرمایا ہمیں بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تھے، کہ قوم کے ساتھ، کہ کوئی قبول کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا. چنانچہ ان میں سے کسی نے تو کہا، جب آپ علیہ السلام نے دعوت دی تو کسی نے تو کہا، ہم نے سن لیا اور آپ کی بات مانتے ہیں. یہ لوگ نجات پا گئے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، دوسرے تھے، جنہوں نے کہا بھائی ہم سن کے دعوت قبول کر لیں. آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، حلقوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ ان کو سمجھائیں گے، وہ کہیں گے بات ٹھیک ہے، چلنا چاہیے، ہم چلیں گے. لیکن فرمایا بعض ایسے تھے، کسی نے کہا ہم نے سن لیا لیکن انکار کرتے ہیں، سن کے انہیں ہم منکر، ہم نہیں مانتے آپ کو. کسی نے کہا ہم نے سن لیا لہذا جو ہے ہم انکار کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ بزرگ ہمیں اللہ کی طرف بلا کر، یعنی انبیاء کو بھی کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء، یہ اللہ کی طرف بلا کے یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، یہ بلا کر اپنا مرتبہ بڑھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. یہ باتیں بھی انبیاء کو قرآن مجید میں آتا ہے لوگوں نے کہیں. تو یہ فرمایا تمہیں بھی کہیں گے، بھئی تم تو صرف اپنی عزت کی ہے تمہیں، تم تو اپنی عزت بڑھانا، اپنی دکان چمکانا چاہتے ہو، اپنی بابا کرانا، اس لیے جو ہے بڑے نیک بنے پھرتے ہیں. یہ ریاکشن جو ہے انبیاء کو بھی ہوا اور اولیاء کو بھی ہوگا اس طرح کا. تو اس لیے فکر نہیں کرنی چاہیے ایسا ہو. کسی نے بھائی یہ کہا، کسی نے کہا کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف بلا کر ہماری ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اور ہمیں دوزخ سے بچانا چاہتا ہے. اور کسی نے یہ کہا کہ وہ کوئی بندے ہیں، وہ ایسا کہے گی کہ واقعی بھائی یہ بندہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اور ہمیں دوزخ سے بچانا چاہتا ہے. کوئی کہے گا کہ نہیں جی ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے. کیونکہ وہ اس لیے یہ کہتے کہ آپ علیہ السلام تو چندہ ان سے مانگتے نہیں، کفار سے لیا نہیں کچھ، اب وہ کیا کہیں، اب ان کو الزام بناتے اپنے ذہن کے ساتھ، یہ ہے وہ ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو دین کی طرف دعوت دینے والا بندہ ہے نا، جس نے لوگوں کو دوزخ سے بچانا ہے، اس کو چندہ نہیں لینا چاہیے، نہ اعلان لوگوں سے مانگنا چاہیے. وہ انہی لوگوں سے مانگے اگر مانگنا ہے کہ جو دین پر چل رہے ہیں، ان کو کہے دین کے لیے قربانی دو. جیسے آپ علیہ السلام کافروں سے، یہودیوں سے نہیں کہتے تم بھی مدد کرو، بلکہ صحابہ کو فرماتے بھائی تم ہی قربانی دو. وہ بھی یہ نہیں بھائی میری جیب میں بننے کے لیے، بلکہ دین کے اپنے لیے. اب آج کل کا نظام ہے، ایک بندہ آتا ہے، بندے کیوں نہیں بات، اللہ کے لیے دو، اللہ کے رسول کے لیے دو میں چینل کھول رہا ہوں، اللہ کے لیے دو میں مدرسہ، وہ سارا اپنے نام لگوا کے دوسرے بندے کو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہونا چاہیے۔ پھر اگر اللہ کے لیے بندہ بنا رہا ہے، یہ آپ کی بلڈنگ ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ کا چینل ہے، آپ جائیں کہیں میں جی ادھر کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہوں، نہیں جی ہم کمیٹی سے مشورہ کریں گے۔ کمیٹی یعنی اللہ کا گھر ہے، وہاں کی کمیٹی فرشتے ہونے چاہیے، آپ جیسے بندے جو فیصلہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کہ ڈرامہ دین کے نام پر بھی عیاری اور دھوکہ، بھائی سیدھا بات کریں، بھائی یہ میری جگہ ہوگی، وہاں میں اس طریقے پہ کام کروں گا، نام ہے میرے نام پر ہوگی، میرا ٹرسٹ ہے، میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، لیکن لینے کے لیے جی اللہ رسول کا ہے، اور جب مل گیا پھر وہ کہتے ہیں اب دیکھنا کیا ہوتا ہے، اب تو یہاں چڑی پر بھی نہیں مار سکتی کیا؟ تو بہرحال انبیاء کا طریقہ اور صوفیاء کا، صحیح جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا ایک لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ، ہم کوئی مال نہیں مانگتے تم سے، ہم کوئی اجر نہیں مانگتے تم سے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، لا نرید منکم جزا، ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے، وشکورا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے تم یہی کہہ دو شکریہ آپ کا، آپ کا شکریہ، آپ نے بہت اچھا کام ہمارے ساتھ کیا، ہم شکریہ کے روادار بھی نہیں۔ نہ انبیاء، فرمایا میں چاہتا ہوں تم میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، بھائی وہ تو اللہ سے بھی بدلہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، لیکن مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ اللہ سے بھی بدلہ اس کا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں اللہ یہی بڑا فضل ہے کہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تیرا کام کرنے کے لیے، یہی ہمارے لیے بڑا انعام، اللہ سے بھی کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ پاک ہم اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتے، یہی بڑا انعام ہے کہ تو نے ہمیں قبول فرمایا ہوا ہے دین کی بات کے لیے، تو دنیا سے کیسے مانگے، وہ یہ جو دنیا سے اپنا بھر رہے ہیں جیبیں، تو اس لیے مخلوق پھر جو ہے دھوکہ، وہ جب مرید ہے یا فالوور ہے وہ جب ہدیہ وغیرہ یا جو بھی شیرنی دے کے وہ سمجھتا ہے اب میری تو بخشش ہو گئی، اب یہ جانے اور اللہ جانے، اب اس نے کام کرا میں فارغ ہو گیا، وہ کیوں اس دھوکے میں ہے کہ اس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس شخص نے اس کو۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ تو یہ سمجھے گا، کوئی سختی اور خوشحالی میں آپ کی محبت سے ہٹنا چاہتا ہے، اور کوئی وہ تھا جو خوشحالی میں ان کے ساتھ تھا، یعنی فرمایا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جب خوشحال ہوں گے وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے دین کی طرف، کیونکہ کئی سردار تھے مکہ کے، وہ سرداری کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے، لیکن جب کسی کی سرداری ختم ہو گئی یا کوئی ہو گئی پھر بعض دفعہ آ بھی گئے کئی لوگ۔ فرمایا کئی لوگ جو امیر ہیں ان کے بزنس چل رہے ہیں، پولیٹیکلی چل رہے ہیں، کریئر ٹھیک جا رہے ہیں، وہ آپ کی بات دین کی طریق کی نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے ہم اپنے لائف بنا رہے ہیں، لیکن جب دنیا ان کو جوتے مارے گی، جب وہ ان کے عہدہ ختم ہو گیا، جابیں ختم ہو گئیں، گھر سے وہ نکل گئے یا پولیٹیکلی، پھر وہ آئیں گے بڑی آج دعا کرو جی کچھ نہیں رہا، یہ سب دعا کرو کچھ نہیں رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر بھی جو ہے وہ دنیا کے لیے آئے، کوئی ہے پھر جو آج آخرت کی طرف، کوئی وہ تھا جو خوشحالی میں ان کے ساتھ تھا لیکن سختی کے دن آنے پر آپ سے الگ ہو گیا، یعنی کئی لوگ آپ کو جیسے انبیاء کے ساتھ ہوا کہ خوشحالی میں جب کہتے ہیں چڑھتا سورج، کہ جب عزت ہے مرتبہ ہے مطلب کھانے کی بات ہے صرف، تو وہ آپ کے ساتھ ہے، جب قربانی کی بات آئے گی منافقین کی طرح وہ کہیں گے اب ہم تو نہیں، اب تو ابو بکر عمر ہی جائیں، اب تو ہماری تو کھجوریں لگی ہوئی ہیں، ہمارے تو بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم مطلب یعنی قربانی نہیں دے سکتے، وہ الگ ہو جائے گی ازمائش، ویسے آئیں گے حضرت صاحب آپ کے ساتھ جو ہے نا بڑی محبت ہے، فلاں پیر صاحب جی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، اچھا وقت گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اپنا بیان سن رہے ہیں، لیکن جو ہی اللہ کے لیے نام دو کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اے جی وہ ضرورت ہاتھ تنگی ہے، بس یہ لوگ جو سختی آئے ازمائش آئے وہ ہٹ جائیں گے۔ تو ایسا پہلے بھی ہوا، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہزار فوج ہے، یعنی جنگ احد کے موقع پر 1000 فوج تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور 3000 مشرکین تھے جن سے مقابلہ تھا، اور عین جنگ کے موقع پہ آ کے میدان میں جا کے رستے میں ایک بندے نے سازش کر کے 300 فوجیوں کو گمراہ کر دیا، وہ منافقین تھے جو کچھ ویسے لوگ آ گئے ان کے دھوکے میں، یعنی 300 الگ ہو گئے عین موقع پہ آ کے، 700 رہ گئے صحابہ بس، تو سختی ہے وہ جان بوجھ کے اپنا دھوکہ دے دیا. کوئی وہ تھا جو آپ کی سخت کلامی کے باوجود ان کے گرد رہا. فرمایا کہ کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ان کو استاذ مرشد یا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی صحابہ رہے، کہ انہوں نے ان پر سختی بھی کی بہتری کے لیے، ان کو تنبیہ کی، ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، ان سے نکال دیا، فرمایا تم اب یہاں نہ آنا، لیکن پھر بھی وہ ان کے گرد ہی رہے، پھر بھی وہ انہی کے ارد گرد رہے، وہ گئے نہیں. جیسے وہ صحابہ کا واقعہ آتا ہے جو ایک جنگ سے پیچھے رہ گئے، ان پر پھر یہ نازل ہوا کہ 40 دن یا اس سے اوپر مقاطعہ کیا گیا، بھی ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا. کسی صحابی کو، بیوی کو، ان کی بیوی کو بھی اجازت نہیں تھی ان کے پاس جانے کی، بیوی یہ بھائی، تاکہ ان کی جب تک ان کی توبہ کے بارے میں تھوڑا بیان کریں گے آج رات کو، توبہ کوئی مذاق نہیں ہے جس طرح ہم نے بنایا ہوا، صحیح توبہ کر لے تو بڑا مشکل ہوتا ہے گناہ کی طرف واپس آنا، لیکن ہم صحیح توبہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم جھوٹو توبہ میں بھی مکاری. اس لیے حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ ہمارا استغفار بھی جو ہے نا، یہ بھی استغفار کا محتاج ہے، ہماری توبہ کو بھی ایک اور توبہ چاہیے، ایسی توبہ کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے. توبہ کیا ہے آج انشاءاللہ تھوڑا سا بیان کریں گے اس کے بارے میں. تو فرمایا کہ کوئی ایسا بھی تھا جو آپ کی سختی پر وہاں سے بھاگ گیا، یعنی جب کسی بزرگ نے یا انبیاء علیہ السلام نے کسی پر سختی کی اس کی اصلاح کے لیے، وہ نہیں ساری تی عزت ہی نہیں کر دے جی، وہ ساڈا تو مطلب تکتے ہی نہیں ہے، وہ ہے ساڈا احترام کوئی دیا، یا ہمیں مجمع میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، بس وہ اپنا چلے گی، اس کا مطلب ہے وہ خود فیل ہو گئے، یعنی وہ اصلاح ان کی نہیں ہو سکتی. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اللہ کے قریب کرنا چاہے، اس کی سختی، گرمی، نرمی ساری رحمت ہے، ساری رحمت ہے، ساری رحمت ہے. اگر پھر آپ علیہ السلام، ہاں پھر انہوں نے فرمایا کوئی وہ تھا جو دنیا اور اس کی خوبصورتی چاہتا تھا لیکن آخرت سے غافل تھا. فرمایا کوئی بندے ایسے تھے، اب بھی ہیں پہلے بھی تھے، جو دنیا خوبصورتی، وہ دنیا میں مگن ہے، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. وہ اس کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ بھائی ملنگ تلنگ بن کے جنگل میں بیٹھ جانا ہے، چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ بیلنس رکھو، حلال کماؤ اور دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرو. دنیا آخرت کی پونجی ہے، آخرت کی کھیتی ہے، اس کو وہاں اس کو اگاؤ آخرت کے لیے. اور کوئی وہ تھے فرمایا جو دنیا کو آخرت کے لیے چاہتا تھا، یہ ہے اصل طریقہ کہ دنیا کو چاہو آخرت کے لیے، وہ پھر دنیا بھی آخرت بن جاتی. یعنی دنیا کماؤ چاہو، کروڑ پتی بنو، ارب پتی بنو، لیکن بھائی میں آخرت بنانے کے لیے، دنیا کا اگر بنانے کے لیے صرف دنیا میں پھونک پھانک بنانی ہے تو وہ جو ہے وہ پھر جو ہے شیطانی طریقہ ہے. فرمایا جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ، بہت امیر کبیر صحابی تھے. کوئی وہ تھے جو دنیا ہی کو چاہتے تھے، کوئی وہ تھے صرف دنیا چاہتے، کوئی وہ تھے جو صرف دین چاہتے تھے، جیسے صحابہ صفہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 24 گھنٹے دین کی خدمت و سیکھنے کے لیے حاضر رہتے. بالکل وہ مانگتے نہیں تھے، دین سیکھنے آئے ہوئے ہیں لیکن مانگتے نہیں تھے ہمیں خیرات دو، یہ کرو وہ کرو، لیکن بھوک برداشت کرتے، پیٹ پر پتھر باندھتے، اور انہی کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے آج. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ جن کے ساتھ حدیثیں روایت ہیں، حضرت عمر بھی پوچھتے ہیں اتنی حدیثیں تو مجھے بھی نہیں جتنی آپ کو ہیں، تو آپ فرماتے تم تو بیوی بچوں کے پاس بھی جاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، اور میں نے سب کچھ قربان کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں وقت گزارا ہے، اس لیے مجھے وہ یاد ہے ساری. تو یہ ان کی، انہوں نے اصحاب صفہ سب کچھ چھوڑ کے وہ پیٹو پر پتھر باندھ کے، اتنا کہ کئی دفعہ کپڑا بھی نہ ہوتا، ستر چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوتے، ابھی اتنا نظر نہ آئے، یہ اس طرح بیٹھتے تھے بعض دفعہ، یعنی اتنی چادر بھی نہیں کہ بھائی ستر ڈانک لیں، تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھنا پڑتا بعض دفعہ، تھوڑا کپڑا ہوتا، لیکن دین انہوں نے سیکھا اس مسجد نبوی میں. بھائی کچھ اس طرح کے تھے. کوئی وہ تھے جنہوں نے آپ سے کہا تم ہم سے اکثر جھگڑتے ہو اور لوگوں کے سامنے ہمیں گٹھیا بناتے ہو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے کرتے ہو، چنانچہ انہوں نے آپ کی نصیحت نہ مانی، دردناک عذاب دیکھا. یعنی کئی لوگ اس طرح ہیں، وہ ان کو کہتے آپ کے پیچھے تو کمی کمین لگے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ گٹھیا لوگ نوح علیہ السلام کو کہتے ہم کیسے آئے آپ کے پیچھے، یہ گٹھیا غریب غربا مسکین کٹھے ہوئے ہیں، ہماری تو ہم تو چودھری ہیں، ہمارے لیے تو ڈفرنٹ اسٹیٹس ہونا چاہیے، آپ کے پیچھے وہ چل رہے ہیں لوگ. لیکن یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، اشارہ دیا کہ انبیاء کی اور حق بات کی ہمیشہ غریبوں اور متوسط طبقے نے قبول کیا، ہمیشہ امیروں لوگوں نے نہیں کیا، بہت کم ان میں امیر تھے. جو پھر فرمایا کوئی تو اپنے شیخ سے زبانی یا زبان حال سے کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو مانیں گے نہیں جب تک آپ کوئی بزرگی نہ دکھائیں، کرامت نہ دکھائیں، اور انبیاء سے انہوں نے کہا کہ ہم جب تک معجزہ نہ دکھائیں. یہی ڈیمانڈ سیم ہوتی کئی دفعہ کہ سانو کو کرامت دسو، پھر تسی کہ تیر مارنے نے آپ علیہ السلام اتنے معجزے دیکھ کے آپ کچھ نہیں کر رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سن کے آپ کچھ نہیں کر رہے، اللہ کی نشانیاں سورج چاند آپ کو زندگی دے کچھ نہیں کر رہے، کرامت دیکھ وہی کہنا ہے یہ تو جادو ٹونا ہے، ایسے ہی اب کہتے. آپ علیہ السلام سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، قریش نے، ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، کوئی ایسا چشمہ پھوٹا ہے زمین میں اگر آپ نبی ہیں، ایسی ایسی ڈیمانڈیں کرتے. کبھی کہتے چاند دو ٹکڑے ہو جائے نا، واہ جی واہ کیا بات ہے ہم ایمان لے آئیں گے. چاند دو ٹکڑے ہو گیا، بعد میں کہنے لگے یہ جادو ہے، یہ تو بہت بڑے جادوگر ہے، دیکھو جی جادو کر دیا جی. تو ایسی ڈیمانڈ کرنے والے لوگ کم ہی. سب سے بڑی کرامت جو ہے کسی کا شریعت پر چلنا اور دنیا کا کتا نہ ہونا، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں کہ وہ دنیا نہیں حاصل کر رہا یعنی حرام طریقے سے، اور دنیا مانگ نہیں رہا آپ سے اور خود سنت پر قائم ہے، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں. بس یہ دو چیزیں جس میں ہوں وہ سمجھو کہ وہ ہوا پر بھی اڑے دجال کی طرح، مردے بھی زندہ کرے تو وہ دیکھتے رہو، لیکن وہ اللہ کے قریب آپ کو نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ حق بات کہہ نہیں سکتا وہ. اور پھر کوئی کہتے ہیں ہمیں جب تک ہم نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوگی تو ہم ولی بن جائیں گے، ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے بزرگوں کے پاس، ان کو ہوئی بھی اس کے بعد وہ پھر ایسے کہ ایسے ہی رہے. وہ جنہوں نے بدلنا ہے وہ پہلے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کا بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن حتی نر اللہ جہرا، جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، خود نہ دیکھ لیں. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے انبیاء کو بھی، یعنی کہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم نبیوں کو دیکھیں گے تو ٹھیک ہوں گے، وہ جو نبیوں کے ساتھ تھے وہ کہتے ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ٹھیک ہوں گے، اور جو اللہ تک بھی پہنچے شیطان کہاں تک پہنچا، اس نے سب کچھ دیکھ کے بھی اب جس نے نہیں ٹھیک ہو رہا نہیں ہونا. اسی طرح یہ جاری ہے، یہ بہت بڑے ریاکشن ہیں اور بھی آگے آگے آ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو سنائیں گے کہ اور کیا کیا ریاکشن. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، گھر میں جائیں، برادری میں جائیں، شہر میں جائیں، ایسے لوگ باتیں کریں گے. کوئی کہیں گا تو آج مولوی بن گیا، پہلے تو یہ تھا، آج تمہیں یاد آیا ہے، سوچ ہوئے کھا کے کہہ رہے بلی حج پر جائے. میں نے کہا ہاں اگر توبہ کر کے جا رہی ہے تو پھر جائے ٹھیک ہے، بات صحیح ہے یہ بھی بھائی، اگر وہ لوگوں کے حقوق کھا کے وہ حج پہ جا رہا ہے پھر واقعی ٹھیک نہیں، لیکن اگر اس نے توبہ کر کے جا رہا ہے پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا تم یہ کس کا مقولہ ہے، کس بزرگ کا، کس ولی کا ہے، بتا سکتے ہو کس ولی کے نے یہ فرمایا، کس نبی نے یہ قرآن نے فرمایا سوچ ہوئے کھا کے حج پہ نہ آنا. نہیں جی سنے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کو حدیث کی بات سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 قتل کر کے بھی بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، وہ جو بنی اسرائیل کے عابد وہ گناہگار کا واقعہ ہے، 99 قتل جس نے کیے ہوئے تھے، 99 قتل جس نے کیے تھے تو وہ 100 بھی کر دیا، 100 قتل کر کے بھی وہ جنتی میں جنت میں چلا گیا. وہ تو نیک بستی کی طرف، اولیاء اللہ کی طرف سفر کر رہا تھا، اور یہ اللہ کے گھر کی طرف سفر ہے۔ اولیاء اللہ کی اتنی فضیلت ہے کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں جس شہر میں، اس کی طرف سے اللہ نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ یہ صحیح حدیث میں ہے، امام ترمذی نے اور امام نووی نے اور دوسری کتب حدیث نے روایت کی اس حدیث کو کہ 99 قتل کیا ہے، صحیح توبہ کر لی ہے، اللہ نے فرمایا اب فیصلہ ہوگا کہ اگر جو یہ ولی اللہ کی جو بستی ہے، شہر ہے، ولی اللہ کی دیکھیں کتنی اللہ کے ہاں مرتبہ ہے اس کا، کہ اس شہر کے اگر قریب بھی چلا گیا تو اس کی بخشش ہے، جو صحیح توبہ کر کے برے ساتھیوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ جو سوچ والے یہ لوگ ہیں، وہ بندہ ہوتا نا ان کی بھی گردن اتارتا، جیسے اس نے اتاری تھی جس نے کہا تھا سوچ ہوئے چھا کے ہوں تو اللہ کے قریب ہونا چاہنا، 99 قتل کر کے اس نے یہی کہا نا۔ جب 99 قتل اس نے کر لیے، وہ ایک بندے کے پاس گیا جیسے ہم مقولے بناتے ہیں، اس نے کہا جی میں 99 قتل، تو اس نے کہا 99 کر کے آپ اللہ کا قرب چاہتے ہو؟ اس نے کہا اچھا میں تمہارا بھی کرتا ہوں، سو تو ہو جائے۔ ان کو یہ اس کی تلوار کے قابل ہے لوگ، بھائی لوگوں کو تم اگر کوئی بندہ نیک بن رہا ہے تو اس کو حوصلہ دو، بھائی تم نے 1000 بھی کھائے توبہ کر کے معاملہ صاف کر کے اللہ کی طرف جاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو توبہ کردہ گناہ پر طعنہ دیا، بھائی ایک بندہ شراب پیتا تھا، زانی تھا، عورت تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، اب اس نے توبہ کر لی، فرمایا جس نے اس کو طعنہ دیا، میں جاننا تنوں تو کیڑا ہے، میں جانتا ہوں تم کون ہو، اور اس کو فرمایا یہ بھی مرے گا نہیں جب تک اس گناہ میں مرتکب نہ ہو جائے، اس گناہ کا، اس گناہ میں مشغول نہ ہو جائے، اس کو سزا ملے گی۔ جو کسی کو کسی نے کوئی گناہ چھوڑ دیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اس کو پھر وہ طعنہ دے، اس کو ریمائنڈ کرائے کہ تم پہلے یہ کرتے تھے، یہ خود اس جرم میں شامل ہو جائے گا، خود گناہ یہ اس کی سزا ہے۔ تو اس لیے کبھی بلکہ ان لوگوں کو حوصلہ دیں، کہیں کہ بھائی صحابہ کرام بہت سارے کافر تھے تو اتنا صحابی بن گئے، یہ تو کم از کم مسلمان گناہگار ہوئے ہیں تو اب نیک بن رہے ہیں، یعنی وہ کفر سے اسلام کی طرف آ گئے۔ تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ پہلے کافر تھے، آپ جو ہے مسلمان ہو گئے ہو، یہ کیا ہو گیا، بلکہ آپ علیہ السلام ان کی تعریف فرماتے، بلکہ اب وہ اس درجے پہ پہنچ جاتے کہ جہاں کوئی ولی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک کفر سے اسلام کی طرف بندہ آتا ہے، وہ بزرگ بن جاتا ہے، تو گناہگار سے نیک ہی کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ان لوگوں کو حوصلہ دے۔ اسی طرح اور بھی یہ ہے بھائی، کتنا کتنا ریئیکشن، کیا کیا، یہ آپ کو سمجھیں 50 ریئیکشن ہیں، 50 اس میں سے 10 یا 7 سنائے آپ کو کہ بھائی جو دعوت بندہ دیتا ہے اس کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، کوئی گالی دے گا، کوئی جادو۔ آپ علیہ السلام کا لقب انہوں نے پہلے رکھا ہوا تھا صادق، جو ہی قرآن کا آپ علیہ السلام نے سنانا شروع کیا تو پھر کہنے لگے کہ کذاب ہے، نعوذ باللہ، یہ جھوٹے ہیں، وہ بدل گئے، لیکن آپ علیہ السلام تو سچے ہی رہے، ان کو تو اللہ وہی مقام دیا۔ چلو ابھی کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، بس یہی ختم کر دیتے ہیں آج تھوڑا پر۔
If you want to ask a question, please raise your hands. Try to ask only one question so we can give you an opportunity. So, this is Sawal Gada, who I'm at class 22. So,
Sawal Gada,
who I'm
at class 22. So, Sawal Gada, who I'm at class 22.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے خود تو کچھ بھی نہیں فرمایا اس بارے میں، لیکن جو عمل کرتے تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نقل کرتے تھے اس کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تو یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ بھی پڑھتے تھے صحابہ۔ آپ علیہ السلام کس نے کچھ دن اجتماعی جماعت کے ساتھ پڑھی، کچھ دن صرف، اس کے بعد اپنی اپنی تراویح، 2-3 بندے کھڑے ہیں، 10 بندے کھڑے ہیں، 20، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی رہا۔ اس لیے اس وقت تک جو ہے کسی کو صحیح پتہ نہیں چلا بھائی بعد کے لوگوں کے کہ بھائی کتنی پڑھتے ہیں، کیونکہ انڈیویجولی پڑھ رہے تھے، وہ سب کو پتہ تھا کتنی پڑھ رہے ہیں، صحابہ کو تو سامنے دیکھ رہے تھے بھائی نبی پاک علیہ السلام کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی پڑھائی ہے۔ لیکن پتہ تب چلا کہ جب حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب ہم بھئی علیحدہ علیحدہ نہیں کٹھے مل کے پڑھیں گے، جب کٹھے مل کے پڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک، بے شک جتنی حکومتیں بدلی ہیں مدینہ شریف میں آج تک 20 تراویح ہو رہی، مطلب اس میں وہابی بھی آئے، سنی بھی آئے، دوسرے بھی آئے، سارے حکمران بدلتے رہے، لیکن اب کیونکہ مدینہ والوں نے وہ عمل تو دیکھا ہوا تھا، نسل در نسل دیکھ رہی ہوتی ہے بھائی ہمارے ابو بھائی کیا، ہمارے ابا جان یا دادا جان کتنی پڑھتے تھے، وہ اس میں تو مکسچر نہیں ہو سکتی نا مسجد میں، اس میں تو کنفیوژن نہیں ہو سکتی بھائی کتنی ہے، بھائی 4 پڑھتے تھے، 8 پڑھتے تھے، 10 پڑھتے تھے، 20 پڑھتے تھے، اس لیے دنیا بھر کے کوئی لوگ ہیں وہ تو ڈڈورا پیٹتے ہیں ابھی 8 ہے، لیکن وہ بھی یعنی سلفی لوگ ہیں وہاں سعودیہ میں، لیکن انہوں نے کیونکہ نسل در نسل دیکھا ہوا ہے کہ امت کا اجماع آ رہا ہے، اور حضرت عمر سے لے کر جب سے تراویح کٹھی پڑی گئی مدینہ شریف اور مکہ شریف میں جو ہے وہ 20، بلکہ مکہ شریف میں تو 36 پڑھائی جاتی تھی، نہیں مدینہ شریف میں 36 پڑھائی جاتی تھی، مکہ شریف میں ہمیشہ 20 رہی ہیں، مدینہ شریف میں حضرت امام مالک کے دور میں 36 رکعتیں پڑھتے تھے وہ، اب بھی دیکھ لیں رمضان میں آخری عشرے میں آج بھی سعودی عربیہ میں مدینہ شریف میں آپ 20 پڑھتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں 10 رکعتیں وہ اور پڑھتے ہیں، رات کو قرآن سنتے ہیں اجتماعی طور پر، یعنی 30 پڑھ رہے ہیں، یعنی کیا ہوتا تھا کیوں پڑھتے تھے 36، وہ اس لیے ہیں تو 20 ہی تو 36 کیوں پڑھتے تھے کہ ہر 4 کے بعد وہ آرام کرتے، اور مکے والے تو طواف کرتے پورا ایک 7 چکر لگاتے پھر اگلی 4 پڑھتے، اس لیے میں کہتا ہوں جس طرح ہم نے تو ٹوکری اٹھائی ہوتی ہے بھائی باہر اٹھایا بھائی اتارنا ہے ایک کے بعد دوسری، بھائی اس طرح نہیں ہوتا تھا، ہر 4 کے بعد اچھا بڑا آرام ہوتا، بندے سکون ہوتا، اب ہم آدھے سوئے ہوتے ہیں آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں بھائی وہ اپنا پڑھ رہے ہیں، مکہ والے تو طواف کرتے، تو مدینہ شریف والے کہتے امام مالک کے دور وہ کہتے کہ مکہ والے تو طواف کرتے ہیں تو ہم کیا کریں 4 رکعتوں کے درمیان، وہ بھی 2-4 نفل پڑھتے 4 نفل پڑھتے، تو آپ دیکھیں ہر 4 رکعتوں کے بعد 4-4 پڑھے جائیں تو وہ 16 رکعت بن جاتی ہیں نفل، یعنی 16 نفل پڑھتے وہ تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے، اور 20 تراوی، تو 20 تراوی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سارے صحابہ جو حضرت علی تھے زندہ، حضرت عثمان تھے زندہ، سب اکٹھے ہو کے جماعت کے پیچھے جو ہے پڑی ہے، اور جن لوگوں کو شبہ ہوا ہے ان کو ایک حدیث کی وجہ سے شبہ ہوا ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں مثلا بھائی امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 8 رکعتیں پڑھی ہیں آپ علیہ السلام نے، اماں عائشہ نے فرمایا رات کو رمضان میں یا رمضان کے علاوہ صرف 8 رکعتیں پڑھی ہیں، اب وہ یہ حدیث پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی رمضان کو علاوہ 8 ہے، لیکن وہ چیپٹر کیا ہے تہجد کا، وہ باب ہے تہجد کا، بھائی رات کو جو تہجد پڑھی جاتی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں یا رمضان کے علاوہ معمول 8 ہی رکعت تہجد کا، تو وہ چیپٹر ہی تہجد کا ہے، اور یہ اس کو تراویح پر جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، دوسرا امام مالک نے حدیث میں روایت کیا وہ ایک حدیث ہے جس میں 8 رکعتوں کی، لیکن وہی حدیث 20 رکعتوں کی ہے، تو وہ کسی کی غلطی کی وجہ سے 20 میں ایک نے 8 کہہ دیا، لیکن وہ ثابت ہی نہیں ہوتی ان دونوں روایتوں سے، تو اس لیے بہرحال موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی دیکھ جا کے مدینہ شریف مکہ شریف میں کہ نسل در نسل جو عمل آ رہا ہے امت کا صحابہ سے لے کے آج تک وہ یہی آ رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی اپنے دور میں، فرمایا کہ علیکم بسنتی، میری سنت پر چلنا، وسنت خلفاء راشدین المہدیین، اور خلفاء میرے جو خلیفہ ہیں خلفاء راشدین حضرت ابوبکر عمر عثمان والی رضی اللہ بھائی ان کی سنت پر، تو ان کو بھی دے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے دور میں بھی 20 پڑھتے رہے، حضرت علی کے دور میں بھی 20 پڑھتے رہے، امام حسن کے دور میں بھی 20 پڑھتے، پھر بھی بعد میں بھی جتنے حکمران آئے حضرت امیر معاویہ، یہاں تک کہ یزید کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی بنی امیہ بنی عباس جتنے خلفاء آئے، اس میں اس لیے کہ اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں تھی, کیونکہ سب نے دیکھا ہوا تھا مسجد میں کتنی تراویح ہوئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں, اس لیے اس میں وہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا. جزاک اللہ جی. اور کچھ کسی نے بات پوچھنی ہے؟
کوشش کیا کرے اچھی عادت ہے جتنا بھی پانچ سو لیٹر ہوگا تو روز کوشش کرے پڑھ لیتے.
How does this relate to the topic which we are discussing today? بھی آپ علیہ السلام نے جوانی کس طرح خرچ کی, بھائی اس کا آج کے موضوع کے ساتھ تو کوئی تعلق ہے؟ آج تو غیبت چغلی مسلمان کے پیچھے کوئی برائی ہو تو بھائی اس کے متعلق بیان ہوا, اور پھر ہوا کہ بھائی دعوت کے مقابلے میں جو ریئیکشنز ہوتے ہیں, آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں وہ مذاق کرتا ہے, بھائی اس کے متعلق جو ہے بات ہوئی. That a person who is giving or taunting a person and reminding him of his previous sins, you are saying, is it good to remind? Yes, you can remind that person that this is the saying of the Prophet ﷺ, but it's very unlikely he's going to listen to you. It's better he, any third party says to him, he will listen more favorably. Because when someone becomes a party, a fariq, you know, being agitation, then even if you say truthful things, he is not going to listen to you. He is going. But if anyone else or another occasion is mentioned, then he will really take it seriously. At that time, it's very, very unlikely people take, when they are angry, when they are arguing, they really do not care who is saying what. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. I have already said that regarding that the ulama have this duty, some of them, that to inform Muslims about wrong aqidas which takes to kufr. They perform their duty and inform them, and they have, for example, regarding different sects and inform them. But I am mentioning that when in their group, if they are actually arguing and putting allegation, when they are of the same school of thought, then this shows that they are just actually doing it for other reasons rather than actually conveying the truth. جزاک اللہ جی. جزائے خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج دعا بھی کر لیں معمول کے مطابق. تو ہم قبرستان میں جاتے تھے تو آج جو ہے کیونکہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مردوں کو تو انتظار ہوگا. وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح انتظار کرتے ہیں جب ثواب کا, ایصال ثواب کا, جس طرح کے ایک ڈوبتا ہوا بندہ جو ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے کوئی بچا لے, ڈوبتے بندے کو ہاتھ مل جائے, تو ان کو ہر جمعے یہ ثواب پہنچتا ہے. تو آج ہم نہیں ادھر جا سکتے, لیکن اللہ پاک یہاں سے بھی اجر و ثواب و سلام ہمارا تو پہنچا سکتا ہے. تو ہم ان کے لیے آپ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں, تھوڑی دیر سورۃ فاتحہ پڑھ لیں, وہ تین دفعہ پانچ سات دفعہ دس دفعہ کل شریف پڑھ لیں, کوئی سورۃ ملک آتی ہے وہ پڑھ لیں, پھر دعا کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی اور ساری دنیا کے جو مسلمان جو ہے پردہ فرما کر گئے اور وفات پا گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور, الذي خلق سبع سماوات طباقا, ما ترى فيها من الرحمن من تفاوت, فارجع البصر هل ترى من فطور, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير, ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعدلنا لهم عذاب السعير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. يا رب العالمين يا رحم الراحمين, اپنے فضل و کرم و احسان سے ہماری جمعہ کی نماز, روزہ, جتنی بھی نیکیاں زندگی بھر میں ہم نے کی اپنی بارگاہ میں بشمول یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی, اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رحم الراحمین, ہم بھی محتاج ہیں تیری مغفرت کے, اور مرنے والے اس سے بھی زیادہ محتاج ہیں. تیرے علم میں ہم جمعہ کے دن قبرستان میں جا کے اپنی آخرت موت یاد کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آج ہمیں تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں. تو ان مردگان مسلمان کو اور جتنے بھی مسلمان وفات ہوئے, اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو تلاوت کی سورۃ ملک یا سورۃ فاتحہ کل شریف کی, اس کا اجر و ثواب عطا فرما یا ارحم الراحمین, اور ہمیں بھی آخرت کی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. جتنا وقت زندہ رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہیں, توحید پر قائم رہیں, شرک سے بچے رہیں, بدعت سے بچے رہیں, گناہ سے بچے رہیں, اور یا ارحم الراحمین اسی پر پھر استقامت نصیب فرما. آپ علیہ السلام کی محبت اور سنت و شریعت پر ہی موت عطا فرما, صحیح عقیدے پر موت عطا فرمانا, قبر و حشر میں آسانیاں پیدا فرمانا, غیر حساب و کتاب سے جنت میں داخل فرمانا, قبر میں تو ہی ہمارا مونس بن جانا, قرآن کو ہمارا مونس بنا, نماز و نیک لوگ, برزخ میں قبر میں ہمیں نیک صالحین کی صحبت عطا فرمانا, ہم ان کے ساتھ رہیں قیامت تک کے لیے. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم احسان سے ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, ہر مظلوم کی مدد فرما, ہر کافر کو ہدایت نصیب فرما, ہر مسلمان کو تقوی نصیب فرما, ہر ایک کے روزے قبول فرما, اور ہمیں یا رحم تکبر سے اور غیبت سے اور ان حسد سے ان بیماریوں سے محفوظ رکھ. اور یا ہم جب ہمارے سامنے کوئی کسی کی غیبت چغلی کرے, ہمیں یا رحم الرحمین اس کو روکنے کی اور تنبیہ کرنے کی اور اسے رکنے کی توفیق عطا فرما, اور مسلمان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کے بدلے جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری مدد فرمانا, ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال یا رحم, جس طرح تو نے ڈالا ہوا ہے یہاں بھی قیامت کے دن بھی یا رحم الراحمین, اور قیامت کی سختیوں سے ہولناکیوں سے ہمیں بچانا. تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں, ہمارے اعمال تو ایسے نہیں لیکن ہمیں اپنے اعمال بھی بدلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج سورۃ کہف پڑھنے کا آخری موقع ہے جمعہ رمضان میں, بہت بڑا اجر و ثواب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سورۃ کہف پڑھتا ہے زمین سے لے کے اسمان تک ایک نور اس کے لیے بن جاتا ہے, اور وہ قیامت کے اندھیرے میں اس نور کی روشنی میں وہ آگے جا سکے گا. یہ سورۃ کہف اور صلاۃ التسبیح ہے, وہ پڑھیں ایک آخری جمعہ کے دن کی اور اسی طرح اور جو معاملات ہیں فائدہ اٹھائیں وقت سے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.